میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
دین اسلام نے مکارم اخلاق کی صورت میں اچھائیوں اور برائیوں کے کنٹرول کا ایک نظام دیا ہے. اچھائیوں کو محاسن کہتے ہیں، خصائل کہتے ہیں، اخلاقیات کہتے ہیں، برائیوں کو رذائل کہتے ہیں، مہلکات کہتے ہیں، بدعمالیاں کہتے ہیں، قباہے کہتے ہیں. تو یہ محاسن اور رذائل درجنوں نہیں، سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل ہیں. اگر آپ محاسن کو شمار کرنے بیٹھیں گے تو 150-200 کے قریب وہ عنوانات ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، اور پھر ان کی مختلف شاخیں ہیں. مثلا احسان ہے، اتباع ہے، بر ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، دیانت ہے. ایک طویل فہرست ہے، 150-200 عنوانات کی یہ فہرست ہے. اسی طریقے سے جو رذائل ہیں، یہ جو کتابیں اب تک میں نے جو پڑھا، یہ رذائل جو ہیں محاسن سے بھی زیادہ ہیں. 200-250 کے قریب تک تو میری نظروں سے گزرے ہیں کہ رذائل ہیں، مہلکات ہیں، جیسے شراب نوشی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، فحش گوئی ہے، بہت ساری ہے، مختلف درجے ہیں ان کے. بعض برائیاں حرام کے درجے میں ہیں، بعض مکروہ تحریمی کے درجے میں ہیں، بعض مکروہ تنزیہ کے درجے میں ہیں، بعض خلاف اولا کے درجے میں ہیں. تو مختلف درجوں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ چیزیں. تو یہ جتنے بھی محاسن ہیں اور جتنے بھی رذائل ہیں، ان محاسن کے حصول اور رذائل سے دور ہونے کے لیے آپ نے سنا کہ صبر ایک ایسی قوت ہے جسے حاصل کر کے انسان اپنے مقصد اور مدعا میں کامیاب ہو سکتا ہے. دیکھیے، میں آپ کو 8-10 مثالوں کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان محاسن اور رذائل کے اندر عنصر صبر، صبر کا جو عنصر ہے وہ کس طرح پایا جاتا ہے. دیکھیے جناب، اگر کسی کے اندر ایک انسان اپنی شہوت قابو میں رکھ لے، اس پر صبر کر لے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی زبان کے غیر ضروری استعمال پر صبر کر لے، تو بسا اوقات اسے کتمان ستر کہتے ہیں. ایک خوبی ہے، ایک حسن ہے، ایک خصلت ہے، کتمان سر. زبان ہی کے ضبط پر کفل مدینہ کی خصلت حاصل ہوتی ہے، زبان ہی کے صبر پر کم گوئی کی خوبی حاصل ہوتی ہے. اور اگر اس مقام اور اس جگہ پر کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرے تو کیا کیا رذائل کا صدور ہوگا، کذب کا صدور ہو سکتا ہے، غیبت کا صدور ہو سکتا ہے، فحش گوئی کا صدور ہو سکتا ہے، قذف کا صدور ہو سکتا ہے، جو زبانی آفتیں ہیں ان کا صدور پھر ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے جو دنیا کی آسائشیں ہیں، مباح آسائشیں ہیں، اگر کوئی ان آسائشوں سے بھی دور رہے اور اپنے آپ کو محبوس کر دے اور صبر کرے، ان آسائشوں کی مشقت کا تحمل اس کے اندر آ جائے، اور پھر جو خصلت اور خوبی سامنے آتی ہے اسے زہد کہتے ہیں. اور اگر کسی آدمی کے اندر یہ خصلت اور یہ خوبی نہ ہو تو اسے حرص کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ امیر اہل سنت کئی مواقع پر کہتے ہیں کہ جناب، لوگ روٹی کھاتے ہوئے آدھی روٹی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پوری لے لیتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو پاتا کہ جناب لقمہ آہستہ آہستہ لیا جائے، آرام سے لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حرص کی جو طاقت ہے یہ اندر بیٹھی ہوئی ہے. وہ حرص کی طاقت کہیں زیادہ کھانے پر متوجہ کرتی ہے، کہیں سبقت لسانی پر متوجہ کرتی ہے. وہ حرص کی طاقت کہیں کثیر آسائشوں پر متوجہ کرتی ہے. اس کا مقابل ہے زہد. حرص اور زہد یہ باہم متقابل دو صفتیں ہیں. اگر بندے کے اندر صبر کی طاقت ہوگی، اشیاء مباح سے بھی اپنے آپ کو وہ بچا کر رکھے گا تو وہ زاہد شمار کیا جائے گا. اسی طریقے سے غصہ آ رہا ہے، بہت کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اگر کوئی شخص اپنے اس غصے پر ضبط کر لیتا ہے، جو خواہشات اٹھ رہی ہیں، ابھر رہی ہیں اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ دماغ اس وقت کام کرتا ہے، اور انسان بلا سوچے سمجھے کر بیٹھتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس وقت اٹھنے والی خواہشات پر عمل نہ کیا اور ضبط کیا اور صبر کیا، جو قوت اور جو خوبی اور جو خصلت سامنے آتی ہے اسے ہم حلم کہتے ہیں، اور اگر اس پر عمل کر لیا تو پھر تصرف کہا جاتا ہے، بے صبری کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مشکلات اور میدان جنگ اور خطرات پر صبر کر لے اور اس پر برداشت کر لے تو جو خوبی سامنے آتی ہے وہ شجاعت کہلاتی ہے، اور جو اس پر ثابت قدم نہ رہ سکے اور راہ فرار اختیار کرے تو اسے بزدلی کہتے ہیں. اسی طریقے سے روپیہ کا خرچ کرنا بہت مشقت کا کام ہے. لوگ اسی مشقت کا تحمل نہ کرتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، جو دینے کی جگہ ہیں، واجب جگہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی اس مشقت کو برداشت کرنے کی. جن کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، اس مقام پر صبر ہوتا ہے، تو ایسے افراد کے اندر پھر جود و سخاوت جنم لیتی ہے، اور اس کے مد مقابل افراد کے اندر بخل کی صفت جنم لیتی ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو محاسن اخلاقیات اور مکارم کی دنیا ہے، اگر ان کا حصول کرنا ہے، ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے، تو قوت صبر کو اپنی زندگی میں لانا ہو. قوت صبر کو اپنی زندگی میں لائے بغیر انسان محاسن کے قریب بھی نہیں جا سکتا. وہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر قدم پر پیچھے رہ جائے گا. معرفت کی دنیا ہو، احوال کی دنیا ہو، اعمال کی دنیا ہو، عزم اور استقامت کا معاملہ ہو، علم دین کا حصول ہو، مقاصد کا حصول ہو، اپنے ارادوں پر عمل کرنے کا موقع ہو، جس شخص کے اندر قوت صبر نہیں پائے جائے گی، وہ شخص بیٹھا رہے گا، دور سے محاسن کو دیکھتا رہے گا، ان کے فضائل اور ان کے کمالات کو سن کر ارادے کر لے گا، لیکن ان ارادوں پر عمل پیرا نہیں ہو پائے گا. اگر ان ارادوں پر عمل پیرا ہونا ہے، ان ارادوں پر کامیاب ہونا ہے، ان ارادوں کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے، تو پھر قوت صبر اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اپنی ذات و کردار کو اگر عملی نمونہ اور محاسن کا مظہر بنانا ہے تو پھر قوت صبر کو حاصل کرنا ہوگا. یہی معاملہ رذائل سے بچنے کا ہے، خرابیوں سے بچنے کا ہے، جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کا ہے. ان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ قوت چاہیے جو قوت اقدام اور قوت متصادمہ کو کنٹرول کرے، ہمارے نفس کو کنٹرول کرے. وہ لگام اور وہ کنٹرول چاہیے، اور اس لگام اور اس کنٹرول کا نام قوت صبر ہے. اس صبر کا مفہوم کتنا وسیع ہے. یہ دنیا اسلام کی تمام تعلیمات کو محیط ہے، اخلاقیات اور رذائل کو محیط ہے. قوت صبر جو ہے وہ اتنی جامع اور قوت ہے کہ خود ایک جامع الاوصاف خصلت اور خوبی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ، دو باتیں میں نے بیان کی، صبر کی ماہیت اور حقیقت، اور دوسری جو بات تھی وہ یہ کہ صبر کا جو مفہوم ہے وہ کتنا وسیع ہے۔ تیسری بات، کیونکہ بات ہو رہی ہے عملی زندگی کی، محض مقصود واعظ و نصیحت کرنا نہیں ہے کہ آپ واقعات سنیں اور چلے جائیں، اگرچہ کہ واعظ و نصیحت کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن ذرا اس سے آگے بڑھ کر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا کر لیں، اور جن چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہیں، جن کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں پا رہے، تو کیا وجہ ہے، کیوں بڑھ نہیں پا رہے، اس نقطے تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو قوت صبر ہے یہ خود محتاج محرک ہے۔ اس قوت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محرکات کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک وہ محرکات نہیں پائے جائیں گے آپ کے اندر قوت صبر نہیں آ سکتی۔ صبر پر گفتگو کرتے ہوئے علماء نے اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جن کی طبیعت کے اندر طبعاً اور فطرتاً مادہ صبر موجود ہوتا ہے، سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ معاشرے میں گنے چنے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پالش کے محتاج ہوتے ہیں، تھوڑی سی پالش ہو جائے وہ ان کی گاڑی ٹریک پر آ جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں تکلفاً تصبراً صبر کو اختیار کرنا پڑتا ہے، مزاحمت کرنی پڑتی ہے اپنی خواہشات کے سامنے۔ قوت اقدام اور قوت متصادمہ کو بہت زیادہ مشقت کے ساتھ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے حضرات کے لیے مختلف احوال ہیں زندگی میں۔ مثال کے طور پر اگر غصے کے وقت آپ صبر کرنا چاہتے ہیں تو اس صبر کے محرکات کیا ہوں گے؟ نمبر ایک، غصے کے نقصانات۔ نمبر دو، اپنے کردار پر لگنے والے دھبے کے ازالے کا خوف۔ نمبر تین، جو نقصان پہنچے گا اسے چھٹکارا پانے کی فکر۔ اگر غصے کے وقت انسان کے سامنے یہ محرکات ہوں کہ یار جو میں چاہ رہا ہوں، میرے دماغ میں جو چیز آ رہی ہے، یہ اگر میں نے اس پر عمل کر لیا تو اس سے یہ خامیاں سامنے آئیں گی، یہ خرابیاں سامنے آئیں گی، میں ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں ان چیزوں کا شکار ہو جاؤں گا۔ تو اگر غصے کے وقت قوت صبر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب صبر کے یہ محرکات آپ کے سامنے ہوں۔ اور یہ محرکات آپ کو کب حاصل ہوں گے؟ جب آپ نے غصے کا باب علم باطن کی کتابوں سے پڑھا ہوا ہو، مہلکات اور منجیات پڑھے ہوئے ہوں، تو پھر آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی اور وہ چیزیں آپ کو متوجہ کریں گی۔ خلاصے کے طور پر یہ کہنا کافی ہے کہ علم کا ہونا آپ کو روکے گا۔ قوت صبر کے جو محرکات ہیں اس میں سب سے نمایاں چیز ہے علم، خطرات کا علم، نقصان کا علم، فوائد کا علم۔ جب تک خطرات، نقصان اور فوائد آپ کے سامنے نہیں ہوں گے آپ کے اندر طاقت صبر پیدا ہی نہیں ہو پائے گی، متوجہ ہی نہیں ہو پائے گی۔ جب تک ترغیبات اور ترہیبات آپ کے سامنے نہیں آئیں گی تو کیسے آپ کی قوت متوجہ ہوگی؟ بھئی ایک انسان ہے، بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام میں مست ہے، اسے کوئی آ کر کہتا ہے کہ جناب فلاں کام شروع کر لو، اتنا نفع ہے، اتنی کمائی ہے، یہ فضائل ہیں، یہاں تک پہنچ جاؤ گے، تب جا کر انسان کی قوت متوجہ ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے ہاں ہاں بہت اچھا کام ہے، مجھے کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک فطرت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت آ کر ہمیں صابر بنا دے گی، ہمیں ان جمیع محاسن کا عامل بنا دے گی، ہمیں ان تمام برائیوں سے روک دے گی، تو پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی یہی طریقے ہیں، یہی احوال ہیں۔ تو یہ تو ایک حال ہے، غصہ تو ایک کیفیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 150 کے قریب محاسن آپ کو ملیں گے اور 250 کے قریب رزائل ملیں گے. تو یوں کہیے کہ 400-450 کے قریب وہ مقامات اور احوال ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، جن کا علم آپ نے حاصل کرنا ہے. جب تک آپ وہ حاصل نہیں کریں گے تو آپ کے اندر جب ان چیزوں کے پیش آنے پر قوت صبر کے لیے کوئی محرکات ہی موجود نہیں ہوں گے جو آپ کو متوجہ کر سکیں اچھائیوں کی طرف، جو آپ کو متوجہ کر سکیں برائیوں سے بچنے کی طرف. تو یہ ایک صرف میں نے اشارتاً گفتگو کی ہے کہ صبر بھی خود محتاج محرک ہے. نقصان کا علم، خطرات کا علم، فوائد کا علم ہونا ضروری ہے، ان کی تفصیل کا جاننا ضروری ہے. اب چوتھا اسٹیپ جو ہمارا مقصود ہے، عزم اور استقامت کو اپنی زندگی میں کس طرح داخل کیا جائے. دوران طالب علمی، پڑھنے اور پڑھانے کے دوران کس طریقے سے عزم کو، استقامت کو، مضبوط ارادوں کو اور ان ارادوں پر مقاصد کی تکمیل کو عملی طور پر کس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، اگر اس کو حصہ بنانا چاہتے ہیں تو قوت صبر ہمارے اندر پائے جائے گی، ہم ان ارادوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ مختلف احوال ہیں، ایک پوری دنیا ہے، لیکن ہم جس حالت سے متوجہ ہیں، جو حالت اس وقت ہم پر طاری ہے، وہ ہے طالب علمی کی کیفیت. اگرچہ کہ شب و روز مختلف حالتیں آتی ہیں، ہم عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، من ہی انہوں کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شب و روز کشمکش جاری ہے، لیکن فی الحال گفتگو ہے حصول علم کی طرف، کہ حصول علم کو کامیاب طریقے سے پانے کے لیے، اس راہ کے اندر استقامت حاصل کرنے کے لیے، ارادوں کی تکمیل کے لیے قوت صبر کا پایا جانا ضروری ہے. وہ قوت صبر ہمیں کیا دے گی؟ ہماری زندگی کے اندر عملی طور پر ہمیں کیا عطا کرے گی؟ دیکھیے، جس شخص کے اندر قوت صبر ہوگی، قوت صبر پائے جائے گی، وہ مطالعے سے محروم نہیں ہوگا، وہ کلاس کی پابندی سے محروم نہیں ہوگا، وہ دقیق حواشی پڑھنے کی مشقت سے محروم نہیں ہوگا، وہ تکرار کی خوبی سے محروم نہیں ہوگا. اگر ایک شخص مطالعہ نہیں کرتا تو قوت مانعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سستی. ضرورت ہے قوت اقدام کی. تو جب آپ کے اندر صبر کی قوت پائی جائے گی، آپ کے اندر مشقت کا برداشت کرنا آ جائے گا، آپ کے اندر تکالیف اور اذیت اور اپنے آپ کو رذائل سے بچا کر، غیر ضروری چیزوں سے بچا کر، اپنی فکر، اپنا وقت، اپنی توجہ، جب آپ کو تمام کی تمام یہ جو قوتیں ہیں یہ علم دین کی طرف متوجہ کرنا آ جائے گا، تو آپ ایک اچھے طالب علم ثابت ہوں گے، ایک وسیع المطالعہ ثابت ہوں گے، آپ ایک اچھے مدرس ثابت ہوں گے، آپ ایک اچھے مفتی ثابت ہوں گے، آپ ایک اچھے مفسر، محدث اور متکلم ثابت ہوں گے. لیکن یہاں بھی ایک طاقت اور قوت ہے کہ یہ جو راہ علم دین کی مشقتیں ہیں، اذیت ہے، ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ بس ہم کتاب پڑھیں اور رکھ دیں، باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دشوار لگتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، ہم کتاب کھولیں بس پڑھیں ہی نہ، ہمیں کتاب پوری کرنا، مطالعہ کرنا، ایکسٹرا مطالعہ کرنا، دیگر کتابیں پڑھنا، سوال پوچھنا، دوسروں کے پاس جانا، ہمیں گرا گزرتا ہے، ہمیں پابندی کے ساتھ آنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا وقت جو ہے اس میں بہت ساری مصروفیات ہیں، ہم نے بہت ساری مصروفیات پالی ہوئی ہیں، اور ان میں ہمارا ذوق ہے، مزہ آتا ہے، پڑھنے کی طرف ایک کوفت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، یہ ہم کیوں یہ اذیت برداشت کریں، یہ کیوں مطلب اپنے آپ کو اس قدر مجبور و محصور و مبہوس کریں، یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ محرکات ہی انسان کو ارادوں کی تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو زمانہ طالب علمی کے اندر اگر آپ اپنے ارادوں کی تکمیل چاہتے ہیں اور قوت صبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی کچھ محرکات کا ہونا ضروری ہے۔ وہ محرکات آپ کے سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ارادوں کی تکمیل بھی ہوتی رہے گی اور عزم اور استقامت زندگی کا عملی طور پر حصہ بنے رہیں گے۔ میں پانچ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو اس فیلڈ کے اندر، اس حالت کے اندر جو صبر کا محرک بنے گا، اذیت برداشت کرنے کا محرک بنے گا، جو تمام تر اتھائشوں کو چھوڑ کر پڑھتے رہنے کا اور علم کے ذوق کا محرک بنے گا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن صرف پانچ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے فضائل، دوسری چیز ہے ضرورت، تیسری چیز ہے العلم بہی، اور چوتھی چیز شوق۔ فضائل سب سے پہلے، فضائل پھر ضرورت، پھر العلم بھی، پھر شوق، اور پھر کمال۔ یہ پانچ محرکات ہیں جو اس زمانہ طالب علمی کے اندر اذیت برداشت کرنے پر تیار کرتے ہیں، مشقت برداشت کرنے پر تیار کرتے ہیں، استقامت حاصل کیے رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پہلی کیا چیز ہے؟ فضائل۔ علم دین کے جب فضائل آپ کے سامنے ہوں گے، جب یہ فضائل آپ پڑھیں گے، سنیں گے، بیان کریں گے، تو یہ فضائل محرک بنیں گے آپ کو علم دین سے وابستہ کرنے میں، اور علم دین کے ساتھ وابستہ رہنے میں یہ فضائل بہت بڑے محرک کے طور پر سامنے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے کام کاج میں مصروف رہتے، اپنے کاموں کی تکمیل میں لگے رہتے، کوئی زندگی کے کسی شعبے میں اور کوئی کسی شعبے میں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ کے اندر علم دین کے فضائل بیٹھ گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لینے کی دھن ان کے اندر طاری ہو گئی تھی، تو وہ چیز، وہ محرک ایسا ان کے اندر پایا گیا کہ پھر یہ سارا کام چھوڑ کر ہمتن گوش ہو کر علم دین کے حصول میں مصروف رہتے۔ یہ لوگوں سے کہتے کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ تم اتنی حدیثیں کس طرح سناتے ہو، تو تم لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے اور میں ہمتن گوش سفر و حضر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا اور اس وجہ سے میں اتنی حدیثیں جانتا ہوں۔ تو وہ فضائل تھے جو ان کے سامنے تھے۔ ایک محرک اس راہ میں اذیت برداشت کرنے کا اور استقامت کے حاصل کرنے کا وہ ہے فضائل۔ فضائل پر نظر رکھنا، انہیں سننا، انہیں پڑھنا بہت بڑا محرک ہے۔ دوسرا محرک ہے ضرورت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، نو عمری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انہوں نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آؤ، وہ لوگ موجود ہیں جن کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا خزانہ اور میراث موجود ہے، آؤ ان سے جا کر ہم وہ میراث، وہ خزانہ اور وہ علم حاصل کر لیں، کیونکہ ابھی ہماری عمر چھوٹی ہے اور یہ لوگ جن کے پاس یہ خزانہ ہے، یہ لوگ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، بڑی عمر میں ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں۔ تو وہ ان کے ساتھی کہنے لگے، مختلف حوالے اس واقعے کے میں لے کر آیا ہوں لیکن اختصاراً بغیر کسی حوالے کے بیان کر رہا ہوں، کہ اے ابن عباس، تمہاری طرف کون رجوع کرے گا، کون تم سے فتوی لے گا، اس قدر زیادہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے اپنے ذہن یہ بنایا کہ ضرورت نہیں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، نہیں ضرورت ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ بس یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، یوں کہیے یہ محرک علم کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنا، اور یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دروازوں پر جاتے اور ان کے دروازوں پر جا کر علم دین حاصل کرتے. بسا اوقات یہ ہوتا کہ اگر جس کے پاس یہ گئے ہیں وہ آرام کر رہے ہوتے، ان کے آرام کا وقت ہوتا، یہ انہیں جگانا پسند نہ کرتے. خان وادہ رسول سے تھے، اہل بیت سے تھے، یہ جگاتے تو کسی پر ناگوار نہ گزرتا، لیکن انہیں مرتبے کا احساس تھا کہ میں شاگرد بن کر آیا ہوں، اپنے استاد کے پاس آیا ہوں، مجھے ان کے آرام کو فوقیت دینی ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ دروازے کے باہر ہی لیٹ جاتے، ریت اڑتی ان کے جسم پر، ریت سے جسم اٹ جاتا. جب آرام کا وقت ختم ہوتا وہ صاحب خانہ باہر آتے، آ کر خفت کا اظہار کرتے، ہمیں کہہ دیا ہوتا، ہمیں تکلیف دے دی ہوتی. آپ گرمی کے عالم میں کسی سائے کے بغیر ریت پر پڑے ہیں، ریت آپ پر اڑ رہی ہے. اس طریقے سے جب ضرورت نے متوجہ کیا، ضرورت محرک بنی، تو یہ علم دین کی طرف متوجہ ہوئے. کس چیز نے انہیں متوجہ کیا؟ ضرورت نے. تو ضرورت ایک بہت بڑا محرک ہے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ دیکھیے جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، اللہ تعالی نے جس معاشرے میں ہمیں پیدا کیا ہے، کیا یہاں علم دین پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہاں دین کو عام کرنے کے لیے راسخ العلم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ آج ایک طرف جہالت کا طوفان برپا ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس علم نہیں ہے، جو لبادہ اوڑھ کر، جبہ اور دستار پہن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تیسری طرف وہ لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے، مختلف ناقص دلیلوں سے، مختلف ناقص علم کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. کہیں جہالت، کہیں گمراہی، کہیں لباس خضر میں چھپے ہوئے لوگ. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا اب بھی آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے؟ کیا دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی وسعت کی وجہ سے دین کی جو مبلغین کی ضرورت ہے، دین کا جو یہ میدان ہے، جو اتنا بڑا میدان جہاں مدرس چاہیے ہیں، جہاں مفتی چاہیے ہیں، جہاں مبلغ چاہیے ہیں، کیا یہ ضرورت آپ کو متوجہ نہیں کرتی کہ ہمیں ایک عمدہ عالم بننا ہے، ہمیں ایک عظیم مفسر بننا ہے، ہمیں ایک بڑا مفتی بننا ہے، ہمیں دین متین کی خدمت کرنی ہے، جہالت کو دور کرنا ہے، لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بتانے ہیں، لوگوں کو علم دین دینا ہے، راسخ العلم بن کر میراث رسول کو تقسیم کرنا ہے؟ بتائیے کیا دائی ضرورت ہمیں متوجہ نہیں کر رہی ہے؟ تو یہ ضرورت، یہ محرک ایک ایسا محرک ہے، کیا آپ کے قلوب کو متوجہ نہیں کر پا رہا؟ کیا اس محرک کی وجہ سے آپ علم دین کی طرف توجہ نہیں دے پائیں گے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں آپ پر سرمایہ خرچ کیا جائے، اساتذہ پڑھائیں، پڑھانے کے باوجود آپ ناقص عالم بن کر نکلیں، آپ قوم کے لیے سرمایہ نہ بن سکیں، قوم کو فائدہ نہ پہنچا سکیں، جس عظیم مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے آپ اس مقصد کی تکمیل میں، ان عزائم، ان ارادوں کی تکمیل میں ناکام رہے، تو پھر ٹھیک ہے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے اپنے گھروں کو. اگر آپ ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اگر آپ معاشرے کی بہتری کے لیے علمی کاوشوں کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک اچھا عالم بننا پڑے گا، آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، آپ کو اس راہ علم کے اندر اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی، مصائب برداشت کرنے پڑیں گے، اپنی توجہ کو آسائشوں سے ہٹا کر صرف اور صرف علم دین کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز تھی العلم بھی. دنیا تصوف کے اندر عظیم خصلت ہے والعلم بھی، یعنی محرک علم. کیوں ہم علم حاصل کریں؟ کیا وجہ ہے ہم یہ مشقتیں برداشت کریں؟ اور کتنی ہی آسائشیں ہوں، کیسے ہی ماحول میں پڑھنا اور پڑھانا ہو، علم بغیر مشقت کے حاصل نہیں کیا جاتا۔ کیوں حاصل کریں؟ ایک محرک کیا ہے؟ اللہ تعالی کی معرفت، والعلم بہی، کہ علم سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کتنا عظیم محرک ہے، کتنا عظیم مقصد ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہی محرک تھا کہ آپ جب اپنی والدہ کو چھوڑ کر بغداد تشریف لے آتے ہیں اور جب آپ کے پاس سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، نفقے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں، چھلکے اٹھا کر کھاتے ہیں، گری پری چیزیں اٹھا کر کھاتے ہیں، اذیتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ لیکن کیا طاقت تھی، کیا ایسی قوت تھی، کون سا ایسا محرک تھا، یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ جنگلات میں چلے جاتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اور کیا ایسی قوت تھی، والعلم بہی، اللہ کا عرفان حاصل کرنا سب سے بڑا محرک ہے۔ اللہ کا عرفان علم ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ارے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ اس کا سمجھ میں آتا ہے، آپ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھتے ہیں، آپ معرفت کی باتیں سنتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کام کاج کرنے کے لیے غالباً بمبئی آئے، صبح کے وقت محنت مزدوری کرتے اور شام کو قبلہ رئیس التحریر ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھتے۔ کسی نے کہا کہ جناب گجرات چلتے ہیں، وہاں زیادہ آمدنی ملے گی، وہاں فیکٹریاں اچھی چلتی ہیں، وہاں اچھا کام ہے۔ سوچا استاد کو بتاؤں گا، اجازت نہ ملے گی، کبھی اجازت نہیں دیں گے، چپکے سے چلے جاؤ۔ معاشی حالات ایسے تھے، انہیں یہ ارادہ کرنا پڑا، سامان باندھا، اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسٹیشن پر پہنچے، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے استاد محترم کو خبر مل جاتی ہے کہ صاحب کے یہ ارادے ہیں۔ استاد خود پہنچتے ہیں یا کسی کو بھیجتے ہیں، الغرض انہیں واپس بلا لیا جاتا ہے اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، علم دین کے بڑے فضائل ہیں، علم دین حاصل کرنے کی طرف لگے رہو۔ حضرت جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سوانح میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میری زندگی کے اندر وہ لمحات بڑے ہی نازک تھے، اگر میں چلا جاتا تو ایک مزدور بن کر عالم جہالت کے اندر، جہالت کے گپ اندھیروں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا، نہ مجھے عرفان کا پتہ ہوتا، نہ معرفت کا پتہ ہوتا، نہ قرآن کا پتہ ہوتا، نہ حدیث کا پتہ ہوتا، کسی چیز کا مجھے نہ پتہ ہوتا۔ واپس آ گئے، ان کے سامنے بھی ایک قوت تھی، کیا ان کے ظاہر بات تکالیف تھیں، آزمائشیں تھیں، جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس اذیت کو برداشت کیا، فیس کیا، اپنی توجہ علم کی طرف گامزن کی، تب جا کر یہ سرمایہ اہل سنت بنے اور ملت کو اور امت کو انہوں نے نفع بخشا، اور ملت و امت کے لیے یہ بہت بڑے سرمایہ کی صورت میں سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔